الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں, رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ہم نے اس آیت کریمہ کا بیان شروع کیا تھا. اور یہ عرض کیا تھا کہ روزے رکھنا آسان ہو جائیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذہن بنایا اور مختلف طریقے سے یہ سمجھایا کہ روزہ مشکل نہیں ہے, آسان ہے. اس کے لیے مختلف طریقے سے ذہن سازی کر دی. پہلا خطاب تو یہ کیا کہ ایمان والو, ایمان والا وہ ہے جو اللہ کے احکام کو مانتا ہے, اللہ کی مرضیات پر چلنا چاہتا ہے, وہ ایمان والا ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ یہ روزے جو ہیں وہ تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں اور کمپلسری کیے گئے ہیں, اور جو چیز کمپلسری ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو جب ایمان بھی ہوگا اور کہا جائے گا یہ چیز تمہیں کرنی ہے تو کیوں نہیں کرے گا, کرے گا. پھر یوں فرمایا کہ تمہارے لیے نئے نہیں ہیں یہ روزے, تم سے پہلے جو امتیں رہی ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض رہے ہیں مختلف طریقوں سے, لیکن فرضیت ان کے یہاں بھی رہی, ہر امت میں روزہ رہا ہے. اور آخر میں فرمایا کہ یہ اس لیے کیا ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ جائے. تقوی کے معنی, تقوی کے معنی ہے اللہ سے ڈرنا, مرضیات رب کے مطابق زندگی گزارنا اور جتنی نامرضیات ہیں یعنی جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں ان سے بچ کر زندگی گزارنا, اس کا نام تقویٰ ہے. اس کے پھر درجات ہیں. تو یہ بات دور تک گئی تھی اور دور تک جاتے جاتے پھر بات پہنچی تھی اس پر کہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے بزرگوں میں ہیں. یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور اللہ نے عجیب علوم ان کو عطا فرمائے تھے. یہ بات ہوتے ہوتے اولاد کی تربیت تک پہنچی تھی اور یہاں تک پہنچی تھی کہ اولاد کی اگر پرورش اور دینی تربیت کی جائے تو یہ اولاد آنکھوں کا تارا ہے ورنہ آنکھوں کا کانٹا ہے. تو میں نے ایک واقعہ ذکر کرنا چاہا تھا. واقعہ یہ تھا, شاہ عبد العزیز صاحب نے اپنی تفسیر تفسیر عزیزی میں لکھا ہے اور یہ عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھے, ان کی ایک اکلوتی لڑکی تھی. جب ظاہری بات ہے کہ ایک اولاد ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لاڑ پیار محبت کا معاملہ زیادہ کیا جاتا ہے. تو یہ آدمی جو تھا اس کی ایک ہی بیٹی تھی. اب وقت آیا تھا تو ماں کا پہلے انتقال ہو گیا اور باپ لڑکی کی کتنی نگرانی کرتا. نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکی ذرا آوارہ ہو گئی, ذرا آزاد ہو گئی. یہ آزادی کا عالم رہا. اس کے دوران لڑکی جوان ہو گئی اور جوان ہونے کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا تو اب تو کوئی گرفت رہی نہیں, اب تو کوئی پکڑ رہی نہیں. جو دل میں آتا تھا کرتی تھی, جو چاہتی تھی کرتی تھی. باپ کے انتقال کے بعد باپ کے ایک دوست تھے, ان کے خواب میں یہ باپ آیا اور خواب میں آ کر یوں کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں, عذاب قبر ہو رہا ہے, میں بہت حیران ہوں, میں بہت الجھا ہوا ہوں, پھنسا ہوا ہوں, عذاب کے اندر مبتلا ہوں, مجھے بچاؤ. یاد رکھو کہ عذاب قبر ثابت چیز ہے. اہل سنت والجماعت کے یہاں عذاب قبر جو ہے وہ ایک ثابت امر ہے. ہمارے یہاں عقائد میں کتاب پڑھائی جاتی ہے, اس کا نام ہے شرح عقائد نصفی. اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے. تو ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور تحقیق کرنا چاہیے کہ کون سی چیزوں سے عذاب قبر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, استنزہو عن البول, اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچو, فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، اس بنا پر کہ زیادہ تر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بھی بیان فرمائی، مدینہ منورہ کی ایک دیوار تھی، اس کے پاس دو قبریں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، اب یہ تو سرکار کی برکت سے وہ آوازیں سن سکے، قبر کے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھے ہیں، اگر یہ حالات ظاہر ہو جائیں لوگوں پر تو ہنسنا ہمارا ختم ہو جائے، یہ جو چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے پتہ چلے کہ عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے تو ہنسنا بند کر دے گا آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر بھی عذاب قبر کو پوشیدہ رکھا ہے، ورنہ جانوروں پر اگر عذاب قبر کو کھول دیتے تو ہم جو فربا اور موٹا گوشت کھاتے ہیں وہ گوشت بھی نہ ملتا، جانور دبلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کرم کر رکھا ہے کہ یہ معاملے کو پردے میں رکھا ہے، اس کو ظاہر نہیں فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر ایک مانگنے والی آئی، وہ یہودن تھی، بھیک تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں نا، مدد کسی کی بھی کر سکتے ہیں اخلاقی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے، ہاں صدقات واجبہ اور زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، غیر کو نہیں دے سکتے ہیں۔ نفلی طور پر آپ دینا چاہیں کسی کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، بھوکا ہو پیاسا ہو۔ ارے حدیث میں یہاں تک آیا کہ کتے کو پانی پلانے والے کی بھی مغفرت ہو، چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اعمال اس کے کوئی اتنے زبردست نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا تھا، سفر میں تھا، ٹراویل کر رہا تھا، اتفاق سے یہ ہوا کہ ایک جگہ اسے پیاس لگی، پانی تلاش کرنا شروع کیا تو ایک کنواں نظر آیا، کنویں میں اتر کر اس کو پانی پینا پڑا۔ آج کل ہمارے کو کتنی آسانیاں ہیں، ٹیپ کھول دیا پانی بھڑبڑ آنا شروع ہو گیا، اب بیٹھے ہیں گفتگو کر رہے ہیں پانی بہہ رہا ہے، ایک ایک قطرہ جو ہے اس کا ویلیو ہے، ایک ایک ڈراپ جو ہے اس کا سوال اللہ تعالیٰ کے یہاں ہونا ہے۔ ہم لوگ اس معاملے کو بہت آسان سمجھتے ہیں، سوال ہونے والا ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ لوگ وضو کے لیے بیٹھے ہیں اور پانی جا رہا ہے اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اب یہ آدمی اترا کنویں میں، کنویں میں اترنا کوئی آسان کام ہے، کنویں میں اتر گیا اور کنویں میں اتر کر اس نے جو ہے وہ پانی پیا اور پانی پی کر اوپر آ گیا، اوپر آنے کے بعد اس نے کنویں کے باہر ایک کتے کو کیچڑ چاٹتے ہوئے دیکھا کہ وہ کتا اتنا پیاسا ہے کہ کیچڑ کے اندر ذرا نمی ہوتی ہے تو وہ اس کو چاٹ رہا تھا اور اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. ترس آیا, اور جب ترس آ گیا, رحم آ گیا, آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ترحم کا معاملہ رکھا ہے. حدیث پاک میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, الراحمون یرحمہم الرحمن, رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں. ارحموا من فی الارض, زمین پر لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ آسمان پر تمہارے ساتھ اور آخرت میں تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا. اس کو رحم آیا. رحم آنا تو اچھی بات ہے, لیکن رحم کے مدعا پر عمل کرنے میں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. اب پانی یہ کتے کو اگر پلانا ہے تو دوبارہ کنویں میں اترنا پڑے گا, اور پہلے تو پانی پینے کا مسئلہ تھا, پانی پلانے کا مسئلہ ہے, کیسے پلاؤں گا؟ تو اس نے کیا کیا کہ کنویں میں اترا اور چمڑے کا موزہ تھا اس کے پاس, وہ موزہ جو ہے اس نے پانی سے بھر لیا اور اس کو منہ سے دبا لیا, اور پھر چڑھ کر کنویں کے اوپر دوبارہ آیا اور وہ پیاسے کتے کے سامنے پانی ڈالتا گیا اور وہ کتا پیتا گیا, اس کی پیاس بجھ گئی. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا. حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. شکر اللہ لہ فغفر لہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کی. تو معلوم ہوا کہ حیوانوں کے ساتھ سلوک کرنا, صحابہ کرام نے کہا حضور کتا تو ناپاک ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کیا تو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نوازیں گے. فرمایا ہاں, ہر کلیجے والے کے ساتھ اور ہر متنفس کے ساتھ اگر اچھا سلوک کیا اور حسن سلوک کیا اور رحم کھایا اور ترس کھایا تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے اور بدلہ دیں گے. اس کے برخلاف ایک واقعہ نقل کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کے معراج کے موقع پر ایک بڑھیا کو دیکھا کہ اس کے اوپر ایک بلی جو ہے مسلط کی گئی ہے اور بلی اس کو نوچ رہی ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ بڑھیا کو یہ بلی اتنی بری طرح سے نوچ رہی ہے اور یہ بلی اس کے اوپر مسلط ہو گئی ہے اور یہ بلی کو ہٹا بھی نہیں سکتی ہے یہ بڑھیا؟ فرمایا یہ دنیا میں جو عمل کیا ہے اس کا نتیجہ ہے. کیا کیا تھا دنیا میں؟ دنیا میں بلی اس کو پریشان کرتی تھی تو اس نے بلی کو باندھ دیا اور ایسا باندھا کہ نہ کھانا دیا نہ پینا دیا, یہاں تک کہ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اسی بلی کو ظلم کرنے کی وجہ سے یہ بڑھیا کے اوپر مسلط کیا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ جانوروں کے ساتھ بھی سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں بدلہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر بھی اجر جو ہے وہ دیا جائے گا. قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو اور ان کے بدلوں کو ضائع نہیں کرتے. یعنی کوئی عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کچھ نہ دے. ہاں عمل کیا ہے لیکن عمل میں ریاکاری ہے, عمل میں دکھلاوا ہے, اس بنا پر اللہ نے نہیں دیا, یا عمل میں کمی ہے اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. ورنہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے کہ کوئی آدمی کام کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا نہ فرمائے. جیسا کام کرے گا, جس درجے کا کرے گا, اللہ تعالیٰ اسی درجے کا بدلہ بھی اس کو عطا فرمائیں گے. ایک صحابی کا واقعہ یاد آیا. یہ صحابی حدیث بیان کرتے کرتے تین مرتبہ بے ہوش ہو گئے. یعنی حدیث شریف اتنی نازک ہے اور اس میں وعید ایسی بھیانک ہے کہ اس کو بیان کرنے سے پہلے اس کے تصور کی وجہ سے تین مرتبہ بے ہوش ہو گئے. ہم لوگ تو سنتے ہیں تو بھی ہمارے اوپر تو کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے, بے ہوش ہو گئے. ارے آپ بیان کیا فرمانا چاہتے ہیں حضرت؟ تو بہت ہمت جوڑی اور ہمت جوڑنے کے بعد جو ہے یہ حدیث شریف بیان کی کہ قیامت کا دن اور انصاف کا دن جب آئے گا تو تین قسم کے آدمی لائے جائیں گے, اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, بندے تو دنیا میں میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ کام کرو تو اللہ کے لیے کرو. یہ جو ذکر پر محنت کراتے ہیں, صوفیاء کرام کے یہاں اپنی اصلاح کراتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے, اور اندر کا بگاڑ دور ہو جائے اور ہمارے عمل میں سنسیئرٹی آ جائے, اخلاص آ جائے, کام صرف اللہ کے لیے کرنے والے بنے, دکھلاوے کے لیے کرنے والے نہ بنے. حدیث پاک میں وعید آئی ہے. حدیث پاک میں فرمایا, من صلى یرائی فقد اشرک, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک سے کام لیا. اور فرمایا, وَمَن صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ, دکھلاوے کا روزہ بھوک ہڑتال کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کام دکھلانا ہے اگر تو اللہ کو دکھلاؤ, بندوں کو دکھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بندے چند دن واہ واہ کریں گے پھر بھول جائیں گے. آپ نے کھانا شادی میں شاندار کھلایا, دو دن تعریف کریں گے, تیسرے دن بھول جائیں گے. آپ کا تو خرچہ جو ہونا تھا وہ ہو ہی جائے گا, جو جیب سے نکل گیا وہ جیب میں واپس واہ واہ کی وجہ سے آنے والا تو ہے نہیں, وہ تو گیا. اللہ تعالی نے ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد پوچھا کہ بندے دنیا میں میں نے تجھے زندگی دی تھی اور میں نے تجھے مال بھی دیا تھا, تو تُو نے اپنے مال میں مجھے راضی کرنے کا کیا کام کیا ہے؟ تو وہ مالدار کہے گا, میں تو رات دن جو ہے تیرے راستے میں مال لٹاتا رہا لٹاتا رہا, میں نے سب اپنا مال جو ہے وہ ختم کر دیا اور تیرے لیے میں نے اپنا تیرا دیا ہوا مال خرچ کر ڈالا. بھائی بظاہر تو خرچ کرنے والا کرتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا دل میں کسی کے کیا ہے, یہ تو اللہ کو معلوم ہے. اور نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, ظاہر کیا ہوتا ہے اور باطن کیا ہوتا ہے, باطن کا علم اللہ کو ہے, ظاہر کا علم جو نظر آتا ہے لوگ فیصلہ کرتے ہیں اچھا کام ہے برا کام ہے ظاہر کے اعتبار سے. فرشتے نے کہا کہ تیرا دینا اللہ کو منظور نہیں رہا اس بنا پر کہ تُو نے جو دیا وہ صرف دکھلاوے کے لیے دیا کہ لوگ تجھے مالدار کہیں یا تجھے سخاوت والا کہیں, تو تجھے سخی کہہ دیا گیا, تیرا کام ہو گیا, دنیا میں واہ واہ چاہتا تھا تو وہ کہہ دیا گیا دنیا میں سخی, تیرا بدلہ دنیا میں مل گیا, اب یہاں بدلہ ملنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اتنے پر اکتفا نہیں کریں گے, اتنا سب اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں, اس بنا پر حکم فرمائیں گے کہ اس کو پیروں کے بل کھینچو اور اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دو. اتنا خرچ کیا اور اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی جہنم حصے میں آئی. دوسرے ایک صاحب کو لایا جائے گا, بھئی آپ کو ہم نے زندگی عطا کی تھی تو آپ نے زندگی میں کیا کیا؟ زندگی کو زندگی کے دینے والے کے لیے کتنا خرچ کیا، کتنا استعمال کیا؟ تو یہ بندہ کہے گا اے اللہ، جب سے دین سمجھا اور دین کے لیے قربانی کو سمجھا، اس وقت سے میں لڑتا رہا تیرے راستے میں، یہاں تک کہ میں نے جان کھپا دی اور میں جان لٹا کر تیرے دربار میں آیا ہوں، میں نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا ڈالے اور تیرے دین کے لیے کیا، تو جانتا ہے؟ اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملے گا، جھوٹا ہے تو، تو ریاکار ہے، تو فریبی ہے، تو نے اس لیے اپنے آپ کو میدان میں لگایا اور تو نے اس لیے جنگوں کے اندر حصہ لیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور تیری بہادری کی تعریفیں کی جائے، تو دنیا میں تیری بہادری کی کتابیں لکھی گئیں اور لوگ تجھے بہادر کہتے رہے کہتے رہے، تو تجھے جو ملنا تھا واہ واہ نیک نامی دنیا میں مل گئی، اب تو نے کام میرے لیے نہیں کیا، دنیا کے لیے جان لٹائی تھی، تو دنیا نے تجھے واہ واہ کر دی، ختم ہو گئی بات، آرڈر جاری کیا جائے گا، اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے، پیروں کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں تیسرے نمبر کے اوپر ایک اور عالم دین کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا بھائی تم نے کیا کیا، یہ جواب دیں گے کہ میں نے جتنا پڑھا تھا رات اور دن اس پر عمل بھی کیا اور لوگوں کو جو ہے علم پہنچاتا رہا اور علم کی تبلیغ کرتا رہا، میں مبلغ بنا رہا، پوری زندگی میں نے تبلیغ کا کام کیا، پوری زندگی تیرا دین پہنچایا، اے اللہ تو جانتا ہے، اللہ فرمائیں گے جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کہا اور تو نے اس لیے کیا کہ تجھے بڑا عالم قرار دیا جائے، تیرا دل کا ارادہ اور اندر کی نیت یہ نہیں تھی۔ یہ اتنی خطرناک وعیدوں والی حدیث ہے کہ وہ صحابی بیان کرنے سے پہلے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ اس لیے اعمال میں اخلاص کا پیدا کرنا، اللہ کے لیے عمل کا کرنا، یہ انتہائی طور پر ضروری ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت کی کہ اللہ میں دو رکعتیں پڑھتا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، للہ۔ ایک آدمی مسجد بنا رہا ہے، مسجد بنانے والے کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے حدیث شریف کے اندر، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، کیا فرمایا؟ من بنا مسجدا للہ بن اللہ له مثله فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، نام کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، تختیاں لگائی جائے اس کے لیے نہیں، مسجد بنائی اللہ کے لیے، تو اللہ جیسی مسجد اس نے دنیا میں شاندار بنائی، اتنا شاندار محل جنت کے اندر اللہ تعالی اسے عنایت فرمائیں گے، اسے عطا فرمائیں گے، اس کے دربار میں اور اس کے خزانے میں کمی کیا ہے؟ قسطلانی، یہ بخاری شریف کی شرح ہے، اس کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی مسجد بنا رہا تھا اور مسجد اکیلا بنا رہا تھا، یعنی مسجد کے اندر اپنا پیسہ بھی لگایا تھا اور خود کنسٹرکشن بھی خود ہی کر رہا تھا، بناتے بناتے دیوار اوپر تک پہنچ گئی، بھئی مسجد تو انبیاء کرام کی بنائی ہوئی عمارتیں ہیں، بیت اللہ بنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، مسجد نبوی بنی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، قبا کے اندر مسجد بنی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اینٹیں لگائی، مٹی نکالی، بڑا مبارک کام ہے جس کو مسجد بنانے اور تعمیر کے اندر حصہ مل جائے، کام مل جائے۔ میں نے ایسے گاؤں میں ایک جگہ مسجد دیکھی جہاں عورتیں پانی کی کمی کی وجہ سے 3-4 کلومیٹر دور سے برقعے اوڑھ کر رات کو اپنے سروں پر پانی اٹھا کر مسجد کے اندر لا کر ڈالتی تھی، اور ایک عرصے تک انہوں نے یہ کام کیا، کیونکہ دن کے اندر لا نہیں سکتی تھی تو رات کے اندھیرے میں دور جاتی تھی اور کنویں سے پانی نکال کر پھر مسجد کے لیے اس کا استعمال ہوتا تھا۔ خیر یہ آدمی بیچارہ جو ہے اس کا حال یہ رہا کہ اس نے اکیلا تعمیر کا بیڑا اٹھایا کہ میں اللہ کا گھر بناؤں گا، زمین بھی میری، تعمیر بھی میری، پیسہ بھی میرا اور کنسٹرکشن میں خود کروں گا۔ قسطلانی کہتے ہیں، ہوتے ہوتے دیوار بہت اوپر ہو گئی، مچان بنایا، کیونکہ دیوار اوپر تعمیر کرنے کے لیے اس کو اوپر چڑھنا پڑے گا، تو بریکس لے گیا، سیمنٹ لے گیا، سب اوپر لے جا کر اس نے رکھا۔ اچھا، اس کے بعد ایسا ہوا کہ اوپر سے تعمیر کرتے کرتے ایک پتھر جو ہے نیچے گر گیا۔ جب پتھر نیچے گر گیا تو یہ اوپر سے کھڑا ہو کر اب دیکھتا ہے، یار یہ پتھر ایک ہے لیکن اس کو لینے کے لیے کتنا مجھے نیچے اترنا پڑے گا، دوبارہ اوپر چڑھوں گا، کتنا میرا ٹائم اس کے اندر چلا جائے گا۔ حالانکہ یہ ٹائم بھی اجر سے خالی نہیں ہے، ثواب سے خالی نہیں ہے۔ جیسے معتکف اعتکاف کے اندر بیٹھ گئے تو بس جب تک بیٹھے رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے، تب بھی ان کو عبادت کے اندر لکھا جائے گا، ثواب کے اندر لکھا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے عبادت کی، ذکر اللہ کیا، تلاوت قرآن کیا، تب تو نور اعلی نور۔ لیکن اعتکاف ہوتا ہے روزے کے ساتھ، ڈبل عبادت جمع ہو گئی۔ روزہ مستقل عبادت ہے، جب سے شروع کرتے ہیں فجر میں روزہ، تب سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالی کے فرشتے روزہ دار کو عبادت میں اور اللہ کی طاعت کے اندر لکھتے ہیں۔ نماز میں آدمی تحریمہ باندھتا ہے تو تحریمہ باندھا، وہاں سے لے کر سلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، وہاں تک نماز میں ہے، سلام پھیرا تو عبادت ختم۔ لیکن روزہ دار کا عالم یہ ہے کہ جب سے روزے کی نیت سے شروع کیا روزہ، تو جب تک افطار نہیں کرتا وہاں تک اس کو عبادت 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 لکھا جاتا ہے۔ اور معتکف جب سے اعتکاف میں بیٹھا تو چونکہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، اس بنا پر یہ تمام وقت جو ہے اس کا عبادت لکھا گیا۔ اب یہ سو جائے گا تو سونا بھی عبادت میں لکھا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے، دنیا سے، دنیا کی جنجال سے کاٹ کر اللہ کے دروازے پر اپنے کو ڈال دیا۔ اور سخی کے دروازے پہ کوئی اپنے آپ کو ڈال دے تو سخی اسے محروم نہیں کرتا، اور سب داتاؤں کے داتا کے دروازے پر معتکف نے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ تو اپنے اعتکاف کا خیال رکھتے ہوئے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اتنی بڑے اجر سے اس کو نوازیں گے، عطا کریں گے۔ خیر، ایک آدمی نیچے سے گزر رہا تھا، نیچے سے جو گزرنے والا آدمی تھا اس نے کہا، بھیا تم کب اترو گے اوپر سے نیچے اور یہ پتھر لوگے؟ ہم ایسا کرتے ہیں، میں پتھر تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو اس نے نیچے سے پتھر اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے وہ تعمیر کر رہے شخص کو دے دیا۔ وہ اپنے کام میں لگ گیا، تعمیر کنسٹرکشن اس کا جاری رہا۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو مسجد کے مکمل ہونے کے بعد اس نے خواب دیکھا۔ کس نے؟ جس نے تعمیر کی تھی مسجد کی، اس نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ ایک شاندار جنت کے اندر محل بنا ہوا ہے۔ تو اس نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ محل کس کا ہے؟ تو وہ فرشتہ تھا جس نے جواب دیا، یوں کہا کہ یہ محل تیرا ہے۔ کہا کس نعمت کے اور کس عمل کے سلے میں اتنا شاندار محل جنت کے اندر مجھے مل رہا ہے؟ جواب دیا کہ تو نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا تھا، تو اللہ نے جنت میں اپنے شایان شان تجھے بہترین جو ہے وہ محل عطا فرمایا۔ چونکہ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، دیکھو بات کیا آئی، مسجد بنانا چاہیے تو اللہ کے لیے بنانا چاہیے، کام کرنا چاہیے تو اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے گا اور جو کام للہ کیا جائے گا اس کا وزن بڑھے گا۔ اعمال میں وزن کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا ایمان سے پیدا ہوتا ہے، اور سنت کے مطابق کرنے سے پیدا ہوتا ہے، اور اخلاص کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ محل کے پڑوس میں ایک محل اور دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ جو پڑوس میں بالکل سیم قسم کا جو محل نظر آ رہا ہے وہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ اس کا ہے جس نے چلتے چلتے تجھے اینٹ دے دی، تجھے اینٹ اٹھا کر دے دی تھی نا، وہ اینٹ والے کو بھی اللہ نے پوری مسجد کا ثواب دے دیا اور اس کو بھی محل بنا کے دیا۔ تو اس نے سوال کیا، اس نے سوال یہ کیا کہ اے اللہ میں نے تو پوری مسجد بنائی تو مجھے محل ملا، اس نے تو خالی ایک پتھر دیا تھا اور اس کو بھی پورا جو ہے آپ نے محل دیا۔ فرمایا یہ میری رحمتوں کی بات ہے، یہ میرے خزانے غیب کی بات ہے کہ جب میں دینے پر آتا ہوں تو ایسا نہیں کرتا کہ ایک اینٹ دینے والے کو ایک اینٹ جنت کے اندر دوں، اس کو بھی محل پورا دے دیا، اس کی نیت کے اعتبار سے مل گیا۔ تو کام جو کرنا چاہیے آدمی کو وہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اور اللہ کے لیے چھوٹا سا کام بھی کرے گا وہ بھی بڑا قیمتی ہوگا اور بڑا ویلیویبل ہوگا، اور اللہ کے یہاں کرنے والے کو اس پر نوازا جائے گا۔ تو بات تو اصل میں ہماری پھر دور نکل گئی، بات تو یہ چل رہی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر ایک مانگنے والی یہودن آئی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر میں تلاش کیا، کچھ ہے؟ دو جہان کے سردار کے گھر میں کبھی مل جاتے ہیں تو ایک آدھ کھجور مل جاتی ہے، دو کھجور مل جاتی ہے، اور کبھی تو مہمان آئے ہیں تو پانی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تلاش کیا، کوئی کھجوریں مل گئی، وہ اس کی جھولی کے اندر ڈال دی۔ کبھی ایسا رہا کہ پانی بھی ملنا مشکل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مہمان ہے میرے یہاں تو پہلا حق میرا ہے کہ میرے مہمان ہیں تو میں ان کو کھانا کھلاؤں، تو گھر میں ذرا پوچھو میرے کہ کوئی کھانے کی چیزیں ہیں، تو گھر سے جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، پانی کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے، پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نے مہمانوں کا کیا کیا، اس کی ایک تفصیل ہے۔ اور یہ جو یہودن آئی تھی، وہ یہودن نے کھجوریں لینے کے بعد، کھانا لینے کے بعد کیا کیا، کھانا لینے کے بعد جو ہے وہ دعا دی اور یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ حضرت عائشہ تو چھوٹی ہیں، پہلی مرتبہ انہوں نے عذاب قبر کے بارے میں سنا، اچھا عذاب قبر بھی ہوگا اور کسی کو بھی ہو سکتا ہے، تعجب ہونے لگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور فرمایا اس کا حل تو میرے آقا آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہو جائے گا۔ جب سرکار تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ یہ بات اس نے برابر کہی کہ قبر جو ہے جہنم کا گڑا بھی ہو سکتا ہے اور جنت کا باغ بھی بن سکتا ہے، ایمان اور اعمال پر یہ جنت کا باغ بنے گا، اور اگر اعمال صالحہ اور ایمان نہ رہا تو آنکھ بند ہونے کے بعد برزخی معاملہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک اور جہنم کے گھڑے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آج تو اپنی بات اسی پر ختم کرتے ہیں، لیکن یہ سلسلے گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آج ہم نے بات شروع کی ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ برزخ کے عالم میں مردے کو نوازا بھی جاتا ہے اور مردے کو عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا بتا دی، اور پھر اہتمام خود بھی فرمایا، ہر وقت جو دعا کرتے تھے اس میں اللہم انی اعوذ بک من الفقر و انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ دعا ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات تطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات تبلغنا بها اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، روزہ داروں کے روزے قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیٹھ نہ سکے لیکن دوسرے اعمال صالحہ میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو اور اے اللہ ان کے دوسرے اعمال کو بھی اپنے فضل سے قبول فرما۔ جو لوگ سخاوت کر رہے ہیں، صدقات عطیات دے رہے ہیں، اے اللہ ان کا دینا منظور فرما اور قبول فرما، اور ان کے اموال میں برکتیں عطا فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔